بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک روایت کے مطابق آج فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم شہادت ہے. آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عزائے حسینی کے خلاف دہشت گردی. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان میں ایک ایسے وقت جب پورے ملک میں محسن انسانیت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے عزادار و سوگوار کربلا والوں کی یاد منا رہے تھے، تو تکفیریوں کے آستین سے ایک بار پھر یزید نے سر ابھارا اور راولپنڈی میں عزاداران حسینی پر فائرنگ کر دی. اطلاعات جو بعض حلقوں اور بعض ذرائع سے موصولی ہیں، نہ صرف اس حملے میں شیعہ مسلمان بلکہ سنی مسلمان بھی مارے گئے، اور ان تکفیری یزیدیوں نے سنی بریلوی اور شیعہ مسلمانوں کو پہلے تو اغوا کیا اور بعد میں اپنے سے متعلق مسجد میں لے جا کر انہیں زندہ جلا دیا، یا آس پاس کے علاقوں یا اطراف میں لے جا کر انہیں گولی ماری اور پھر ان کی لاش کو بھی مسخ کر دیا. بہرحال یہ صورتحال اتنی غمنگیز اور اتنی ہولناک تھی کہ کافی دیر تک راولپنڈی میں وہ علاقہ جو فوارہ چوک کا اور دیگر علاقہ کہا جاتا ہے، ایک طرح سے میدان جنگ کی شکل اختیار کر گیا. تازہ اطلاع یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں کرفیو جاری ہے اور کشیدگی برقرار ہے. صرف یہ واقعہ راولپنڈی تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں سپاہ سابہ اور لشکر جھنگوی کے افراد مختلف شہروں میں شیعہ مسلمانوں کے امام بارگاہوں اور ان کے محلوں اور ان کے گھروں کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اشتعال انگیز نعرے لگا رہے ہیں اور ان کے خلاف انتہائی جذباتی اور تحریک آمیز، یا یوں کہا جائے کہ اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں. صورتحال پنجاب کے جھنگ، حاصل پور، چشتیاں اور بہاول نگر جیسے اور ملتان جیسے علاقوں میں کشیدہ بتائی جا رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک صورتحال پر قابو نہیں کیا گیا ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور دیگر مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
جمعرات کو تقریباً پوری دنیا میں عاشور منایا گیا، جبکہ ہندوستان اور پاکستان میں جمعے کو عاشور منایا گیا اور اس موقع پر جلوس عزاداری برآمد ہوئے. لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والوں کو پوری دنیا اور خاص طور پر کربلا میں دہشت گردی کا خوف تھا. ظلم و جور کے خلاف تاریخی قیام کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے خلاف سب سے زیادہ حملے عام طور پر عراق اور پاکستان میں ہوتے ہیں، اور اس بار بھی عاشور کے روز دونوں ملکوں میں عزاداروں کو نشانہ بنایا گیا. حالانکہ پاکستان میں عاشور کے دن جو تقریباً 10 لوگ مارے گئے، اسے دو گروہوں کے درمیان تصادم کا نام دیا جا رہا ہے. تاہم عراق میں اس ملک کے وزیر اعظم نوری مالکی نے عاشورہ کے بخیریت گزر جانے پر اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کربلا میں عاشور کے دن ویسا نہیں ہوا جیسا یزید اور اس کے حامیوں نے چاہا تھا، بلکہ وہ ہوا جس کا ارادہ امام حسین اور ان کے اصحاب نے کیا تھا. نوری مالکی نے کہا کہ اس سال عاشور کو حالات اس کے برعکس رہے جس کے لیے دہشت گردوں اور یزیدیوں نے منصوبہ سازی کی تھی، اور ان کی سازشیں مکمل طور پر ناکام ہو گئیں، جن کے تحت انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے زائروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تیار کیا تھا. نوری مالکی نے یہ بیان ایسے حالات میں دیا کہ جب عاشور کے دن عراق میں 46 عزاداروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس سے ایک دن قبل بھی دسیوں عزادار شہید کیے گئے تھے. لیکن چونکہ عراق میں اب تشدد اتنا عام ہو گیا ہے کہ عاشور کے دن تقریباً 50 لوگوں کی شہادت ہوتی ہے، تو اسے معمول کی کارروائی قرار دیا جاتا ہے، اور عراق کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ عزاداروں کی سیکورٹی کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے وہ پوری طرح کامیاب رہے. ویسے عراق کے مختلف علاقوں میں عاشور سے پہلے جن دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ان کی تعداد تقریباً 100 بتائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. جیسا کہ پاکستان میں بھی کراچی اور پشاور میں عاشور سے قبل کچھ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. عراق اور پاکستان دونوں مقامات پر پکڑے گئے دہشت گردوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ عزاداروں اور ماتمی جلوسوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے. حالانکہ کچھ برسوں میں جس طرح سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت رکھنے والوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں شہید کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے قیام امام حسین کی ضرورت اور افادیت مزید واضح ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت نے حقیقی اور غیر حقیقی اسلام کے درمیان فرق کو واضح کر دیا تھا اور یزید اور یزیدیوں کے مسلمان ہونے کے دعووں کی قلعی کھول دی تھی، آج کربلا کے شہیدوں کے عزادار اسی طرح اپنے خون سے ان نام نہاد اسلامی تنظیموں کی حقیقت سب کے سامنے لا رہے ہیں جو اسلامی ہونے کا دم بھرتی ہیں اور مسلمانوں کا ہی خون بہاتی ہیں۔ حسین اور حسینیت آج زندہ ہے اور اس کا ثبوت ان کی عزاداری اور ان کے عزادار ہیں، حالانکہ یزیدیت ان کے عزاداروں کو نشانہ بنا کر آج بھی کربلا کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کوشش 1400 برسوں سے مختلف شکلوں میں جاری ہے۔
جی ہاں، حسینیت اور حسینی عزاداروں کو مٹانے کی یہ کوشش گزشتہ 1400 برسوں سے جاری ہے، لیکن نام حسین زندہ اور پائندہ ہے اور یزید ایک لعنت اور ایک دشنام بن چکا ہے۔ چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور ممتاز دانشور پروفیسر نذیر حسین صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی السلام علیکم عباس بھائی۔
جی جناب پروفیسر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور راولپنڈی ظاہر ہے کہ جڑوا شہر ہے، وہاں کا صورتحال کیا ہے؟ میں آپ سے کچھ تھوڑی دیر اپنے ناظرین کے لیے آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا۔
جی عباس بھائی، کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں بتانے کے لیے۔ میں گزشتہ 50 سالوں سے راولپنڈی میں ہی مقیم ہوں اور یہ شہر دیکھا بھالا ہے۔ انفارچونیٹلی ایسا واقعہ آج سے پہلے کبھی بھی راولپنڈی میں پیش نہیں آیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہاں پہ جو امن اور آشتی اور بردباری کا ماحول ہے، شیعہ سنی اور تمام باقی فرقوں میں بڑی حد تک ہم آہنگی ہے، کوئی اس قسم کا واقعہ پورے پاکستان میں ہو جائے راولپنڈی میں کبھی پیش نہیں آتا۔ دوسری، راولپنڈی کی جغرافیائی جو حیثیت ہے بہت حساس ہے، بہت اہمیت والی ہے۔ اس کے ایک طرف جو ہے وہ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے اور دوسری طرف جو ہے کیپٹل ہے، جس کو ڈپلومیٹک کمیونٹی پوری دنیا کی یہاں پہ موجود ہے۔ لہٰذا ایڈمنسٹریشن بھی، علماء کرام بھی اور عوام بھی اس شہر کی حساسیت کو جانتے ہوئے اس قسم کے واقعات کو درگزر کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اور آج تک ایسا واقعہ یہاں راولپنڈی میں میری تاریخ میں یا مجھے میرے علم میں نہیں ہوا۔ پہلے بھی باتیں ہوتی تھیں، تقاریر ہوتی تھی ایک دوسرے خلاف، نعرے بازی ہوتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے، توڑ پھوڑ ہوتا تھا، لیکن جس طرح کی صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے اس طرح کی صورتحال کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس میں ہم آپ کو کچھ باتیں بتانا پسند فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، پورے پاکستان میں کہیں بھی اس بار عزاداری کے جلوس میں یا مجالس میں یا محافل میں کوئی کسی قسم کا دہشت گردی کا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ 2 چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے، انتظامیہ نے، علماء کرام نے اور عوام نے اس چیز کو روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور جیسے خود آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، 3 جگہ پہ دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ ایک اسلام آباد کے علاقے ترنول سے دہشت گردوں کو پکڑا گیا جو شیعوں کے ایک امام بارگاہ پہ حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس طرح کراچی میں ایک دہشت گرد گروہ کو پکڑا گیا جو وہاں کے ایک مرکزی امام بارگاہ ایرانیان خیردر جو ہے اس کو اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، اور تیسرا جو ہے کوئٹہ میں ایک چمن کے قریب، بارڈر قریب ایک بہت بڑا اسلحہ جو ہے وہ پکڑا گیا۔ تو یہ تو وہ کاروائیاں ہیں جو حکومت کے اور علماء کرام جو اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، کہ پورے پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن جو واقعہ راولپنڈی میں رونما ہوا یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ظاہر ہے کہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہونا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن یہاں 2 باتیں بتانا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ باتیں ہیں کہ جلوس عزاداری جو ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت اور ان کا جو معیار ہے وہ صرف شیعوں تک محدود نہیں ہے، اس میں تمام مکتبہ فکر کے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، سب اس میں شامل ہوتے ہیں اور سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے خود بتایا کہ مشن امام حسین جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جلوس میں ایسے کوئی افراد جو عزاداری کر رہے ہوں ان کے پاس اسلحہ ہونا یا کوئی ایسی چیز ہونا جس سے کہ وہ حملہ کریں بڑی مشکل نظر آتی ہے، اور دوسری بات یہ خود مسجد میں جہاں پہ نماز ہوتی ہے، جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایسی چیز کا پایا جانا بھی بڑی عجیب و غریب بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ ہمیں جو واقعات معلوم ہوئے اس کے بعد میں خود بھی اس علاقے میں گیا تھا، تو یہ جمعہ تھا اور عزاداری کا جلوس بھی وہاں سے گزرنا تھا، اور ہوا یہ کہ تقریر ہوئی اور اس تقریر میں بقول لوگوں کے کچھ افراد نے لاؤڈ سپیکر سے نازیبہ الفاظ کہے، جس کا ریئیکشن ظاہر ہوتا ہے، تو وہ ہلڑ بازی شروع ہو گئی، نعرہ بازی شروع ہو گئی دونوں طرف سے۔ یہاں پہ انتظامیہ کا ایک بہت بڑا رول تھا، انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ لاؤڈ سپیکر بند کروا دیتے اور تاکہ یہ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جاتا، لیکن انفارچونیٹلی، اور میں اس میں حوالہ دوں گا جو راولپنڈی کے ایم این اے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، انہوں نے بھی 4 بجے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی یہ ساری تفصیلات انہوں نے بڑی حد تک بیان کی ہیں، شاید آپ کے ٹی وی نے بھی اس کو کور کیا ہو، اور انہوں نے بتایا کہ اگر انتظامیہ اس کو اس وقت 2-2.5 بجے کنٹرول کر لیتی تو شاید یہ صورتحال اتنی زیادہ بگڑ نہ جاتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، یا عزاداروں کی طرف سے یا مسجد کے نمازیوں کی طرف سے اصلاح کا ہونا بڑی ایک عجیب سی بات ہے، اور گولیاں جو ہیں وہ لائیو چلائی گئی ہیں، ڈائریکٹ ماری گئی ہیں، جس سے جیسے آپ نے بتایا اور ہمارے میڈیا میں بھی 9 سے 11 جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اب آپ ایک یہ بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو بتانی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مدرسے کے اندر جو ہے ابھی تک جو شواہد ملے ہیں اور جو شیخ رشید احمد نے بھی کہا ہے، جو مختلف 3 ہاسپٹلس میں گئے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ مدرسے میں ابھی تک خدا نہ خاصہ کوئی شہادت کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ گولیاں جو ہیں اس طرف سے بھی چلی ہیں اور اس طرف سے بھی چلی ہیں، اور بلکہ کچھ شواہد یہ بھی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز سے اسلحہ چھین۔ اب دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عام آدمی، میرے جیسا آدمی یا آپ جیسا آدمی، کسی بھی سیکیورٹی آفیسر سے ایک پستول کا یا گن کا چھیننا جو ہے بڑا عجیب و غریب مرحلہ لگتا ہے۔ تو آپ کی بات کی طرف اشارہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے میڈیا میں بھی یہ بات ہے کہ کچھ ایلیمنٹ ایسے تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ اس قسم کی گڑبڑ پیدا کی جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پہلے دہشت گردی ہوتی تھی، معاملہ رفع دفع جاتا تھا، سنبھال لیا جاتا تھا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ راولپنڈی ایک بہت بہت گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں میں ایک دوسرے کے جو گھر ہیں، چاہے وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، بریلوی ہوں، کسی بھی اہل حدیث ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے، ان کی دیواریں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ آگے پھیلتی ہے تو کوئی گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی اس کا نقصان جو ہوا، جیسے آپ نے خود بھی کہا، ہمارا میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ ملتان ایک صوفیہ کا علاقہ ہے، بڑا پرامن علاقہ ہے، وہاں تک یہ آگ پھیل گئی، بہال نگر تک یہ آگ پھیل گئی ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ بتانا اس وقت، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے راولپنڈی میں بالکل کرفیو ہے گزشتہ 12-15 گھنٹے سے، اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، لہٰذا ابھی تک صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ راولپنڈی میں میں جیسے گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش
نہیں آیا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔
مذہبی فرقہ وارانہ ہم آنگی پہلے تھی، اس کی مثال نہیں ملتی، اور میں جب وہاں خود موجود تھا تو میں نے بھی یہ دیکھا کہ اہل سنت کے علماء کا ایک پورا ڈیلیگیشن جو ہے، کوئی 5-6 علماء کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ آیا تھا، اور انہوں نے مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کی، باتیں بھی کیں۔ اس طرح شیعہ کے 2 وفود جو ہیں وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی اس مسئلے کو حل نہ کیا جا سکا ابھی تک۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر بزرگ صحافی آغا مسعود حسین۔ السلام علیکم جناب۔ آواز صاحب، میری آواز سن رہے ہیں؟
وعلیکم السلام۔
جی بہت شکریہ آغا صاحب، ابھی گفتگو ہو رہی تھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں مہمان سے، انہوں نے بہرحال راولپنڈی کی جو جغرافیائی حساسیت ہے اور جو اس کی حیثیت ہے،
میری آواز آ رہی ہے آپ؟
جی اس کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ گزشتہ 50 برس میں راولپنڈی میں اس طرح کا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا تھا، یہ افسوسناک واقعہ ہے کل جو رونما ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب جانتا ہے، اور پورا پاکستان جان چکا ہے، بلکہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ اس واقعے کا محرک اور مسبب اور عامل اور ذمہ دار وہ مولوی تھا تکفیری دہشت گرد گروہوں سے وابستہ جو مسجد میں تحقیق کر رہا تھا، جو کربلا کے واقعے کے خلاف بول رہا تھا، جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، جو سرکار رسالت مآب اور ان کے چاہنے والوں کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مولوی کو گرفتار کیا گیا یا نہیں؟
دیکھیے، ابھی تک جو غیر ملکی نامہ نگار ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے کراچی سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مولوی تھا وہ ایک قسم کا کرائے کا مطلب ایجنٹ تھا، اور یہ ایک پری پلانڈ ہوا ہے۔ فوارہ چوک سے جب یہ جلوس گزر رہا تھا تو اسی وقت مطلب یہ کہ یہ تقریر ہوئی، اور وہ اتنی غلیظ تقریر تھی کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی مسلمان یا اہل ایمان یا جس کو تھوڑا بہت بھی شدھ بدھ ہے کربلا کے واقعات سے کہ وہ اس قسم کی بات کرتا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ جلوس گزر رہا تھا تو اس میں نوجوان، ظاہر ہے کہ وہ مشتعل ہوئے، جس قسم کی گفتگو ہوئی، جس قسم کے غلیظ جملے استعمال کیے گئے تو وہ مشتعل ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ یہ تو غیر ملکی نامہ نگار ہیں جو مجھے بتا رہے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ اترے اور انہوں نے لائف فائرنگ شروع کی، اور وہ جو پولیس والے اور سیکورٹی کے جو لوگ جہاں پر موجود تھے جلوس کے تحفظ کے لیے فوارہ چوک کے قریب، ان سے باقاعدہ ہتھیار چھینے گئے، اور ہتھیار چھیننے کے بعد یہ ہے کہ پھر ایک اسٹیٹ فائرنگ کی گئی، اور اس میں ظاہر ہے کہ لوگ مرے، اس میں اہل سنت والجماعت کے بھی لوگ مرے، اہل تشیع بھی لوگ مرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس قسم کی منصوبہ بندی ہوئی تھی اس میں میرا خیال ہے کہ انٹیلیجنس کے ایجنسیز کی تھوڑی سی مجھے ناکامی نظر آتی ہے، کیونکہ اگر انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد سے یا اس مدرسے سے اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اور پہلے ہی سے انہوں نے ایک منصوبہ بندی کر رکھی ہے کہ ہم ایسے جملے استعمال کریں گے، ایسے نازیبہ الفاظ کریں گے، غلیظ جملے استعمال کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو اشتعال پھیلتا ہی ہے۔ اور پھر ایک ایسے موقع پہ جب 10 تاریخ کو پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہو، اور جلوس جو گزر رہا ہو، ماتم لوگ کر رہے ہوں، گریہ کر رہے ہوں، تو اس موقع پہ تو انسان کے جذبات بڑے اونچے ہوتے ہیں، بڑے عرفا ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ میں سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے ملتان پھیل گیا یا فیصل آباد پھیل گیا یا بھاول نگر پھیل گیا، سوال یہ ہے کہ ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے جلوس کو صرف پرامن طریقے سے نکال دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ کراچی میں آپ دیکھیے کہ 6 لوگوں کو ان کو پولیس نے انکاؤنٹر میں مارا گیا، یہ 6 لوگ جو تھے ان کا تعلق ان کا لیڈر گل حسن تھا، جس نے کہ ججوز پہ بھی حملہ کیا، ان کو بھی زخمی کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باقاعدہ وہ لشکر جھنگوی سے ان کا تعلق تھا، اور قائم علی شاہ جو اس وقت چیف منسٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ پولیس کو سلام کیا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کراچی میں یوم عاشور کے موقع پر ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ حملہ کرنے والے تھے، دھماکہ کرنے والے تھے، اور کراچی اس وقت تو لہولہان ہو جاتا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ کوئٹہ میں جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے اہل تشیع کو شہید کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ شہید بھی کرتے ہیں لوگوں کو تو باقاعدہ کہتے ہیں ہاں ہم نے کیا ہے، تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک جو کرتا دھرتا ہیں، جو ذمہ دار ہیں اور جو واقعی ذمہ دار ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے باقاعدہ کارروائی کرنی چاہیے، ایسی کارروائی کہ یہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ لیکن کچھ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں اور معاشرت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بیرونی ملکوں سے پیسے لے کے وہ اس قسم کے کام کرا رہے ہیں، اور اس میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج سے کوئی 4 دن پہلے کراچی کے ایک بڑے موقر اخبار میں یہ لکھا تھا کہ 8 ایجنسی غیر ملکی ہیں جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، انہوں نے باقاعدہ کچھ گروہ تیار کر رکھے ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک گروہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں ہمیں جو ہے پیسے ملتے ہیں اور ہمارا صرف یہی کام ہے کہ ہم افراتفری کریں اور لوگوں کو قتل کریں، اور یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے عدم استحکام سے دوچار کریں۔ تو جب اتنی بڑی چیزوں کا انکشاف ہو گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف مؤثر کارروائی کیوں نہیں ہوتی، یہ سوال تو ہر جگہ اٹھ رہا ہے۔ اور اب دیکھیے اگر یہ چیز مزید پھیل جاتی ہے اور مزید اس کو مطلب یہ کہ بہت سے معصوم لوگ لپیٹ میں آ جاتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت پنڈی میں کرفیو ہے, کرفیو کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے, پھر یہ کہ موبائل سروس بھی بند کر دی گئی ہے, مگر ایک اپنی جگہ حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے کہ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, جن لوگوں کو باقاعدہ سیاسی جماعتیں, بعض سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں جن کو سپورٹ کرتی ہیں, ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ بھائی شیعہ سنی کی تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. واقعی کربلا جو تھا وہ تو اسلام کی سربلندی کے لیے تھا اور ایک ایسے شخص کے خلاف تھا کہ جو اسلام کی پوری تعلیمات کو ختم کرنا چاہتا تھا, سرکار دو عالم نے جو اسلام لے کر آئے تھے وہ اس کو ختم کرنا چاہتا, تو اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سب کو مل کے یعنی ان تعلیمات کی جو ہے ان کو گلے سے لگانا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے
تاکہ آپ کی خدمت میں.
لیکن ایسا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ کہ وہ تمام جو کالعدم تنظیمیں ہیں جن پر کہ حکومت نے پابندی بھی لگا دی ہے, کیا حکومت کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وقتاً فوقتاً چھپ کر اور مخفی انداز سے یہ اپنے کاروائی کرتے ہیں؟ اس طرح پاکستان بھی عدم استحکام دو چار ہو رہا ہے اور وہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ پنڈی میں ہوا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں آغا
صاحب. اور حکومت وقت میں یہ چونکہ صوبائی معاملہ تھا, جناب شہباز شریف صاحب اس سلسلے میں پیش قدمی کریں. ابھی تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوائے شیخ رشید کے کوئی بھی حکومت کا نمائندہ, شیخ رشید تو حزب اختلاف میں ہے لیکن حکومت کا کوئی نمائندہ جو ہے ابھی تک وہاں نہیں پہنچا. کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائے, بات کرے. اور جہاں تک علماء کرام کی بات ہے تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ 90% علماء کرام پاکستان میں جو ہیں وہ شیعہ و سنی اتحاد کے دائی ہیں, چاہتے ہیں کہ شیعہ و سنی کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو, وہ سمجھدار لوگ ہیں. لیکن 10% ایسے لوگ ہیں جو کرائے کے ایجنٹ ہیں, جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے, یہ جاہل لوگ ہیں, یہ ایام جاہلیہ سے ان کا تعلق ہے, تو یہ اس قسم کی جو گفتگو غلیظ.
جی میں پھر حاضر ہوں گا آغا صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. معذرت چاہتا ہوں آپ سے, چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں مقصود صدیقی صاحب. مقصود صدیقی صاحب, میں ایک خبر پڑھا تھا اور ایک پولیس اہلکار کا بیان تھا اور اس نے کہا کہ میں وہیں پر مدینہ مارکیٹ میں ہی میری تعیناتی تھی اور میں موقع کا پورے حادثے کا گواہ ہوں. اس نے کہا کہ اس مسجد جہاں پر یہ اشتعال انگیز تقریر ہوئی تھی وہاں سے لوگ نکلے, وہاں سے فائرنگ کی گئی اور جلوس میں موجود نہ صرف شیعہ مسلمانوں کے بلکہ سنی مسلمانوں کو جن کا تعلق بریلوی مذہب سے تھا یا دیگر فرقوں سے تھا, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا اور ان کو جلا دیا گیا. تو اس واقعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو عراق میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم پر جو مارٹر بموں سے حملہ کیا, گولوں سے حملہ کیا, یہ وہی لوگ ہیں جو ایک خاص فرقے کو کافر قرار دینا چاہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد میں جانے والوں کو مشرک قرار دیتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں اور یہ وہی عناصر ہیں جو اسلامی تعلیمات کے پیرووں کے خلاف بدعت, کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو معلوم یہ کہ پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں, اس کو ایک بڑے پیمانے پر دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون کون سی حکومتیں اور کون کون سے ممالک شریک ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر اس بات پر سوچا جائے؟
بہت بہت شکریہ, یہ بہت اچھی آپ نے بات کی, کیونکہ میں خود ہی یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں, جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ جو پہلو ہے کہ بریلوی جو سنی فرقے سے جن کا تعلق ہے ان کو بھی مارا گیا. میں اپنے خود تجربے کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جن کا نام ابھی میں لوں گا ایک منٹ میں, ان کی نظر میں اگر آپ ان کے مسلک کو کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کو وہ اسلام کے سے کے حدود سے باہر سمجھتے ہیں, چاہے آپ سنی ہوں یا چاہے آپ شیعہ ہوں. اور اس میں یہ کہ خاص طور پہ جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا اور شیعہ مسلمانوں میں کافی بہت پوائنٹس کامن ہیں. حالانکہ میرا ذاتی اپنا یہ خیال ہے کہ سنی مذہب میں اور شیعہ مذہب میں جو ہیں اتنا کم فرق ہے, اگر وقت ہوتا تو میں اس میں جاتا کہ اس میں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. دراصل بدقسمتی سے جو سلفی وہابی اور دیوبندی جو گروپس ہیں یہ ان کا سارا کچھ کیا ہوا ہے, اور ہم کو علم ہے کہ کون سا ملک جو اس کا یہاں کے اوپر یہاں سے یہ سب موومنٹ شروع ہوا 200-250 سال پہلے, اور وہ جو مالی طور پہ اور ہر طرح سے ان گروہوں کی مدد کر رہا ہے, ان کا ایک مقصد ہے صرف یہ کہ اب پاکستان میں وہی حالات قائم پیدا کیا جائیں جو عراق میں ہو گئے. عراق میں آئے دن, یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہنا چاہیے کہ چونکہ اس دوران میں گنتی کے حساب سے کم لوگوں کی جانیں گئیں عراق میں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہت یعنی اس میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے ایک طرح سے کہ ہماری جو سیکورٹی تھی اس نے کام اچھا انجام دیا. عراق میں یہ تو اس طرح کے فرقہ وارانہ جو 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 ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اکثریت علماء کی جو ہے دونوں شیعوں میں بھی اور سنیوں میں بھی وہ جو بالکل اس چیزوں کے خلاف ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں کہ جن سے اگر آپ خاموشی سے الگ بیٹھ کے بات کریں تو وہ جو ہیں وہ زہر اگلنے کے شروع ہو جاتے ہیں, اور طرح جو جس چیزوں کا کوئی ریلیونس نہیں, کوئی اس سے تعلق نہیں, اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اچھا, مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ حکومت کو اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ سب معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کیوں یہ کروایا جا رہا ہے. ان کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلے اور پاکستان میں وہی حالات پیدا ہو جائیں جو کہ عراق میں ہو گئے ہیں اور جو کہ کسی صورت سے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اس چیز کو بالکل کھل کے, اگر پولیٹیکل وجہ سے وہ اس نام نہیں لینا چاہتے, کچھ نہیں کرنا چاہتے, تو ان کو ضروری یہ ہے کہ وہ ویسے ایسے قدم اٹھائیں کہ جس سے ان لوگوں کو یہ جو گروہ ہیں اور جن کو مالی اور یہ جو اسلحے سے مدد ملتی ہے ان کو کسی صورت سے قابو میں لایا جائے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کراچی میں پچھلے دنوں کے مقابلے میں اس دفعہ کم یعنی جانیں گئیں اور سیکورٹی ایجنسیز نے اس کو کنٹرول کیا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اکثر جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں وہ اس چیز کا اس کا ذمہ دار آرمی کو اور ISI کو اور بھی جو بھی سمجھ لیجیے کہ جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں خود شامل ہیں, کہ شامل اس وجہ سے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار رہے, کیونکہ وہ جو وار اینڈ ٹیرر کا جو سلسلہ ہے اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا لگے امریکہ کو کہ بھئی وہ چونکہ وار اینڈ ٹیرر ہے اور اس سے اس کے خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں تو امریکہ سے ان کو مدد ملتی رہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے لشکر جنگوی جن کا لگتا ہے کہ اس میں کافی بڑا ہاتھ ہے, یعنی ابھی جو حالات جو ہوئے ہیں اس میں ان کے لوگوں نے جب GHQ پہ آپ کو یاد ہوگا دو ڈھائی سال پہلے جو حملہ کر کے وہاں پہ دو تین جنرلز کو جو انہوں نے اغوا کر لیا تھا, تو اس کے سلسلے میں جب جنرل کیانی صاحب کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہوئی تو انہوں نے اس کا جو لیڈر اس کا نام ملک کچھ ہے اس کو رہا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لشکر جنگوی کا بھی ایک طرح کا, حالانکہ یہ کالعدم تنظیمیں ہیں, اس کے باوجود ان کا جو ہے اثر اتنا زیادہ ہے کہ آرمی اور ISI اور جو خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ اس سے ڈرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو یہ کو بات معلوم ہے, سنی اور شیعہ علماء دونوں کو, کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے سب سے بڑا. اور میں تو اس پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, ان ملکوں کو وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سلفی یا وہابی یا دیوبندی سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ اسلام سے باہر ہیں. تو اس میں تو بریلوی جو ہیں وہ سب سے بڑا ان کا نشانہ بن گیا سنیوں میں, اور ظاہر شیعوں کو تو بالکل ہی وہ اسلام سے باہر سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ ان سب مسلمانوں کو واجب القتل ایک طرح سے اس میں شامل کر دیں, اور اسی وجہ سے یہ غارت ہو رہی ہے جو شیعوں کی خاص طور پہ چن چن کے ان کے پروفیشنل لوگوں کو پاکستان میں مارا جا رہا ہے. تقریباً 50 سے لے کر 100 کی ہلاکتیں ہر مہینے ہو رہی ہیں, اگر آپ اندازہ لگائیں ایوریج دیکھیں. شروع شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ امام باغہ وغیرہ میں حملے ہوتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا, جب وہاں پہ جو سیکیورٹی کی حالات بہتر ہوئی تو پھر یہ شروع ہوا کہ انہوں نے قبائلی علاقے میں اور بلوچستان میں بسوں کو اور ٹرکوں کو اور گاڑیوں کو روک روک کے لوگوں کو اتار کے ان کو
جی بہت شکریہ آپ کا معذرت چاہتا ہوں آپ سے پروفیسر نذیر صاحب آپ نے اشارہ کیا گفتگو میں اور کچھ خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں اور جیسا کہ آغا مسعود صاحب نے بھی کہا کہ شہباز شریف یا ان کی کابینہ کا کوئی ایسا وزیر یا عہدیدار یا ذمہ دار نہیں پہنچا رہا راولپنڈی میں، آپ راولپنڈی میں موجود ہیں، صورتحال راولپنڈی کا آپ کے پیش نظر ہے، لیکن جو پنجاب کے دیگر علاقے ہیں جھنگ، حاصل پور، چشتیاں، بھاول نگر، ملتان وغیرہ، یہاں پر بھی صورتحال انتہائی کشیدہ اور بعض علاقوں میں فوج کو بھی طلب کرنے کی درخواست کی گئی ہے، ریلیاں نکل رہی ہیں سپاہی صحابہ اور لشکر جنگوی کی طرف، کیا حکومت میں اتنی بھی توانائی نہیں کہ ان ریلیوں کو وہ روک سکے، اور کیا وہ نہیں جانتی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی اشتعال انگیزی کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اشتعال انگیزی پر قابو پایا جا رہا ہے؟ کیوں انتظار کیا جا رہا ہے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے؟
باسری صاحب کچھ باتیں بڑی عام ہیں، دیکھیں میں چونکہ یہاں رہتا ہوں مجھے معلوم ہے یہاں کے حالات، پھر وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن حکومت کی طرف سے عدلیہ کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے کہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے، یہ تو ہوڈ ونگ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک مسئلے کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی بات میں بہت زیادہ وزن ہے، ابھی تک 24 گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن انفارچونیٹلی پنجاب حکومت کا کوئی بھی سرکردہ رہنما جو ہے وہ راولپنڈی میں ابھی تک موجود نہیں ہوا، ابھی تک نہیں پہنچا، اور دوسرے سپہر کو جو شیخ رشید صاحب یہاں کے ان کا گھر جو ہے بالکل قریب ہے، 100 قدم کے فاصلے پر ان کا گھر ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے بھی کل سے یہی بات کر رہے تھے کہ وہ کل 2 بجے سے انتظامیہ سے مسلسل رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انتظامیہ نے ان سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔ دیکھیں جب ایسا واقعہ پیش آتا ہے نا تو بعض انتظامی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بعض جو ہیں معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں، معاشی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں سب مل جل کے رہتے ہیں، معاشی تو معاشرتی طور سے اور معاشرتی طور سے جو علماء کرام تھے ان کو ساتھ میں لانا چاہیے تھا انتظامیہ کو، اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور جہاں تک یہ دیکھیں ایک ریاکشن آٹومیٹک آتا ہے چاہے وہ کسی بھی فرقے کی طرف سے ہو، جب میڈیا پہ یہ پیش کر دیا جائے کہ یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، افواہوں پہ اگر کان دھرے جائیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جائیں گے، لیکن آپ کی بات میں بہت وزن ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایسا جب واقعہ راولپنڈی میں پیش آیا تو باقی جگہوں پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، کیوں اقدامات نہیں کیے گئے، ہر بات فوج پہ ڈال دینا کہ جی اچھا کرفیو لگا دیا ہے معاملات حل ہو جائیں گے، یہ تو ایک سمٹم کو دبانے کی کوشش ہے، اصل سمٹم کی طرف ہم پھر نہیں جا رہے۔ اور دوسری بات، ایک بہت اہم بات آغا مسعود صاحب نے کہی تھی جس میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، وہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ظاہر ہے اپنا کام کر رہی ہیں، ہمیں میں ان کو کوئی فیور نہیں کر رہا لیکن ایز این انالسٹ بات کر رہا ہوں، ان کی ساری توجہ جو تھی وہ دہشت گرد یا سوسائڈ حملوں کی طرف تھی، یہ ایک نیا رخ جو ہے وہ حالات نے اختیار کیا ہے۔ دیکھیں بتایا گیا آپ کی رپورٹ میں آیا کراچی میں، کوئٹہ میں اور راولپنڈی میں، اسلام آباد میں سوری، دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، حکومت نے اپنا کام کیا لیکن اس طرف چشم پوشی کی گئی ہے، میں بالکل اس کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہ نیا اینگل نکلا ہے، انٹیلیجنس اداروں کو کیوں خبر نہیں تھی؟ میں اپنی ذاتی حیثیت سے یہ بتا رہا ہوں، خود میں نے سارا واقعہ جو ہے وہ لوگوں کی زبانی وہاں جا کے سنا ہے، ظاہر ہے پنڈی کا باسی ہوں، جب کچھ ہوتا ہے تو ہمارے بھی محلے دار ہیں، ہمارے بھی جاننے والے ہیں، تو ان کی خبر گیری بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو جو وہاں کے واقعات میں عرض کر رہا ہوں کہ 12:30 سے لے کے 2:30 بجے تک حالات جو تھے صرف زبانیوں کلامی تھے، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا انتظامیہ اور پولیس اگر مل کے شیخ رشید صاحب کو ہی بلا لیتی یا علماء کرام کو بلا لیتی تو معاملات رفع دفع ہو جاتے، اصل صورتحال جو ہے وہ 2:30 بجے سے خراب ہونا شروع ہوئی ہے اور 6:30 تک صورتحال جو ہے بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی، اور شیخ رشید صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ انتظامیہ کا وہاں پہ وجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور الٹیمیٹلی جو ہے کمشنر کو جو ہے وہاں پہ کرفیو لگانا پڑ گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کئی کوتاہیاں ہیں، انتظامیہ کی کوتاہی ہے اس کو کیوں کنٹرول نہیں کیا گیا، انتظامیہ کی کوتاہی ہے کہ اس کو علماء کرام کے ساتھ، سیاسی لیڈروں کے ساتھ مل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی. جیسے میں نے خود گزارش کی ہے کہ اہل سنت کا چار رکنی وفد آیا تھا، اہل شیعہ کا دو رکنی وفد آیا تھا، ان سب علماء کرام کو بٹھا کے اس معاملے کو رفع دفع کیا جا سکتا تھا. اور اس کی
بہت شکریہ آپ کا،
کیا ہو گیا
جی پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا.
باقی شہروں میں جیسے آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کی، ملتان میں کیا ہوا ہے، اس کو کیوں کنٹرول نہیں، ظاہر ہے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں ابھی تک کیوں کنٹرول نہیں کیا گیا. چشتیہ میں، ہارون آباد میں، بحال نگر میں، فیصل آباد تو خود رانا ثناء اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ کیوں کنٹرول نہیں کیا. جھنگ ان کا اپنا گھر ہے، وہاں پہ کیوں کنٹرول نہیں. تو حکومت کی پہلو تہی ہے، حکومت کی کمزوری نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.
ابھی اس
جی آغا صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عین محرم سے کچھ دنوں قبل یہ خبر باقاعدہ عالمی میڈیا میں آ چکی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کا پوری طرح سے اور مکمل طور پر گٹھ جوڑ ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کا اگر کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوگا تو وہ عالم اسلام کے خلاف ہوگا. اور جو پاکستان، شام اور عراق میں حملے ہوئے ہیں آزاداران حسینی پہ، سب کی نوعیت تقریباً ایک جیسی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس گٹھ جوڑ اور اس گٹھ جوڑ کے بعد اس طرح کے واقعات کے تناظر میں؟
دیکھیے آپ نے جو بات کہی ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب جو ہیں وہ باہم مل چکے ہیں اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے جو اہل تشیع عراق میں ہوں یا شام میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی حصے میں ہوں ان کو بہت کمزور کیا جائے. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جو حکمت عملی یا سازش یا منصوبہ بندی اسرائیل یا سعودی عرب کر رہے ہیں تو وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس کی وجہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو ہمارے بھائی نے بھی بات کی، پروفیسر صاحب نے بات کی، سب نے بات کی ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ان کے درمیان مابین اتحاد بھی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید یہ ایک بریکنگ نیوز آپ کے لیے ہوگی، کہ 3 دن پہلے اسی مسجد سے جہاں غلیظ زبان استعمال کی گئی اہل تشیع کے سلسلے میں اور واقعہ کربلا کے سلسلے میں، انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت سپاہ صحابہ کے کارکنوں سے کہا کہ اس مسجد میں آ کے جمع ہو. یہ مجھے ایک ایسا عمل نگار نے بات بتائی ابھی ابھی کہ جو خود بھی مسلمان ہیں اور بڑے اہم اخبار کے لیے وہ پاکستان کے باہر کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، جب میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ناکام ہو گئے، بلکہ وہ کامیاب ہیں، لیکن یہ بھی تو مطلب یہ کہ انٹیلیجنس کے تحت آتا ہے کہ آخر کس طریقے سے ان لوگوں کو وہاں جمع کیا اور یہ زبان استعمال کی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک باقاعدہ سازش ہے اور اس سازش میں میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کے اتحاد.
جی مخصوص صدیقی صاحب، وقت میرے پاس 2 منٹ کا ہے، 2.5 منٹ کا. جو سوال میں نے آغا صاحب سے کیا تھا اس پر میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا.
جی مجھے سوال پھر سے دہرا دیجیے گا پلیز.
میں نے کہا کہ محرم سے پہلے عالمی میڈیا میں یہ خبریں آئی تھیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کا باقاعدہ اتحاد ہو چکا ہے، گٹ جوڑ ہو چکا ہے. تو جی اسرائیل کے ساتھ جی اگر جی کسی کا گٹ جوڑ جی ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ عالم اسلام کے خلاف ہوگا. عاشور کے دن شام میں جی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے جی پر حملہ ہوا. دمشق میں بی بی سکینہ کے جی روزے کی طرف جو جلوس سے عزا جا رہا تھا اس پر حملہ کرنے کی کوشش گئی. عراق میں جلوس آئے عزا پر حملے ہوئے اور پاکستان میں بھی. تو یہ ایک ہی نوعیت کے تقریباً حملے تھے. تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل اور سعودی عرب کا اور جو یہ حملے ہیں، دونوں میں کتنا رابطہ آپ دیکھتے ہیں؟
جی بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو میں یس کروں گا کہ یہ جو سعودی عرب کا اسرائیل کا گٹھ جوڑ ابھی ہمارے جو سامنے آیا ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آیا ہے. یہ بہت بہت عرصے سے چل رہا ہے، یہ سالوں سے چل رہا ہے، مطلب 20-25-30 سال سے چل رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ جب اسرائیل نے انٹبی پہ، یوگینڈا پہ حملہ کیا تھا ایدی امین کے زمانے میں، اور وہاں پہ جو جا کے جو اسرائیلی شہریوں وغیرہ کے سلسلے میں، تو جو ان کے جو ہوائی جہازوں نے جو ریفیولنگ کی تھی، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کی تھی، وہ سعودی کی جو ایئر اسپیس میں ہوئی تھی. تو وہ زمانے سے سعودیوں نے اسرائیلیوں کی مدد کی ہے اور ہمیشہ سے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے آپس میں بہت ہی گہرے تعلقات ہیں. اب دیکھیے جہاں تک اس قسم کے جو حرکتوں کا سوال ہے کہ اسلام کے جو اسے کہنا چاہیے ہیریٹیج ہے، مسلمانوں کا ہیریٹیج، اس کو تباہ کرنا، اس میں سعودی عرب سے آگے تو کوئی ہو نہیں سکتا. آپ نے دیکھا کہ جنت البقیع، جنت المالا میں اور تمام سعودی عرب میں جو جگہیں تھیں جس میں ہماری اسلام کی تاریخ یعنی حد تو یہ کہ وہ گھر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں پیدائش ہوئی وہ تک انہوں نے توڑ کے ختم کر دیا. ان کی ان لوگوں کی ان ان یہ جو وہاں بھی جو فیملی اس وقت وہاں پہ رول کر رہی ہے اس کی نظر میں اس کی کوئی وہ کوئی وقت نہیں ان چیزوں کی, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں, میں کیا کہوں. لیکن جو ان کے جو کارنامے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ اسلام دشمنی کے علاوہ اور سب بڑے سے بڑا فتنہ پھیلانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. پھر سے میں یہ کہوں گا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہی حالات پیدا کیے جائیں اور جو کہ عراق میں ہو گئے ہیں, جو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ وہاں پہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ جیسے ہم نے سنا کہ وہاں کے لوگوں کو ابھی بھی اب کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے. بتانے کی ضرورت یہ ہے کھل کے کہ یہ ہمارے یہ ہمارے ساتھ اصل دشمن کون ہے, دشمنی کون کر رہا ہے ہمارے ساتھ.
جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. وقت ختم ہو چکا ہے.
جی
ہاں جی جی. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو کو ملاحظہ فرمائی. بتانے کی ضرورت یہ ہے, سمجھانے کی ضرورت یہ ہے, بیدار کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اصل دشمن ہمارا کون ہے. یہ جو بندوق لیتے ہیں ہاتھوں میں اور گولیاں چلاتے ہیں, یا جو اپنے جسم پر مواد دھماکہ خیز مواد باندھ کر خودکش حملے کرتے ہیں, یا جو کرائے کے مولویوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, یہ تو منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والے لوگ ہیں. لیکن جو اصل منصوبہ ساز ہیں, جو بڑے پیمانے پر اس طرح کی تباہیوں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہیں, ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. کافی حد تک وہ بے نقاب ہو چکے ہیں, لیکن عوام میں یہ شعور اور یہ بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. اور جس طرح سے کل راولپنڈی میں واقعہ پیش آیا, جس طرح سے ایک گروہ نے سنیوں کو بھی اور شیعوں کو بھی پکڑ کر قتل کیا, انہیں زندہ جلایا یا قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو جلا دیا, اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک خاص گروہ ہے جو سنیوں کا بھی دشمن ہے اور جو شیعوں کا بھی دشمن ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.